الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، الحمد للہ، آج ہمارے نئے قمری سال 1447 ہجری کا پہلا دن ہے. نیا قمری سال جب شروع ہوتا، اس کا آغاز ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دعا خود بھی پڑھتے اور احباب کو سکھاتے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو. آپ میں سے جن لوگوں نے چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے، بہت اچھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھ لیں: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اے اللہ، اس مہینے کو، بلکہ اس سال کو ہمارے لیے امن و ایمان والا، امن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، سلامتی والا اور اسلام والا، سلامتی سے رہیں، تیرے فرمانبردار بن کر رہیں، اور رحمان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا، اور شیطان سے پناہ کے ساتھ اس چاند کو ہماری زندگی میں داخل فرما. ہمارے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب، بڑے اللہ والے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے شیخ طریقت. وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں چار حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے. کوئی کام یا تو طبیعت کے مطابق ہوگا یا طبیعت کے خلاف. اسی طرح ماضی کی لغزشیں، نقصانات اور گناہ یاد آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے، اور مستقبل کے خطرات اور اندیشے ذہنوں میں رہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طبیعت کے مطابق کوئی بات یاد آئے اور ہو جائے، طبیعت کے مطابق کوئی کام ہو جائے، تو فوراً کہو: اللہم لک الحمد، وَلَكَ الشُّكْرُ، یا فوراً کہو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشکرک یا اللہ بعدد کلماتک. فرمایا جب یہ کہیں گے تو موجودہ نعمت محفوظ ہوگی اور آئندہ نعمتیں میسر ہوں، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں یقیناً یقیناً بڑھاتے چلے جائیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناقدری اور ناشکری پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو یہ تمہاری ادا اللہ کو پسند ہے. اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا نقصان کرو گے. شکر کی عادت اپنائیں. طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو تو فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاں چراغ بجھ گیا تو کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی چلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، آ جائے تو الحمدللہ. ایسا کہنے سے اجر محفوظ ہو گیا اور معیت ربانی حاصل ہو گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسا کہنے والوں پر اللہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے. ماضی کی لغزشیں اور نقصانات اور گناہ یاد آئیں تو فوراً کہیں استغفر اللہ. کیا کہیں؟ زور سے کہہ دیجیے استغفر اللہ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کتنا پیار ہے اس جملے میں. میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں. وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا، بہت پیار کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ماضی کی لغزشیں اور گناہ یاد آئیں تو وہ فرماتے ہیں کیا کہو؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفار، استغفار، باب استفعال ہے. استغفار سے ماضی صاف ہو جاتا. انہوں نے فرمایا جس نے استغفار کی اور توبہ کی سچے دل سے اور اس کے باوجود اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا، تو وہ تو اللہ کی ناقدری کر رہا ہے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو. انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اسے سلوک کرتا ہوں. میں نے تو بیمار ہی رہنا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں گا. بھائی یہ بدگمانی ہے اللہ پر. اذا مرضت فهو يشفين، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور مستقبل کے خطرات اور اندیشے جب آئیں ذہن میں تو فوراً کہو اللهم انی اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں سے جو ظاہر میں دکھائی دے رہی ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں. اس دعا کے کرنے سے بندہ اپنے مستقبل کی حفاظت کر لیتا ہے. بہت اچھا ہے کہ ان کی اس بات پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ جو قمری سال ہے یا ہجری سال ہے, علماء کی رائے ہے کہ اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے, اور دینی اور ملی حمیت کا تقاضا ہے. ماہ محرم الحرام حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے. 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 12 مہینے متعین ہیں. 12 مہینوں کے نام آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے, مجھے بھی یاد ہونے چاہیے, اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے. محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادہ الاولى, جمادہ الثانیہ, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المکرم, شوال المکرم, اور شوال کے بعد ذوالحجہ, اور شوال کے بعد ذوالقعدہ, اور ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ. یہ 12 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. حرمت والے جو چار مہینے ہیں وہ حج کے اوپر تلے تین مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور ربیع الاول نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی نہیں ہے, رجب, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. چار مہینے حرمت والے ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شریعتوں میں اس پر اتفاق ہے کہ ان چار مہینوں میں ہر عبادت کا اجر زیادہ ہوتا ہے, اور اسی طرح ہر گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اللہ نے قرآن کریم میں ان مہینوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو, کیونکہ اس ظلم اور زیادتی کا بڑا نقصان ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے محرم الحرام میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, نفلی روزے رکھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام میں روزے رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے. نفلی روزے, خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ, اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا, صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الباقیہ سنۃ التی قبلہ, اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا گزشتہ سال کے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے, کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ سے ہوتی ہے, لیکن اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ کبیرہ بھی نہ معاف کر دے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا, صوموہ وصوموا قبلہ یوماً او بعدہ یوماً. یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے کے ایک دن کا روزہ ساتھ ملاؤ, یا اس کے بعد کے ایک دن کا روزہ
ساتھ ملاؤ. ولا تشبہوا بالیہود, اور یہود کی مشابہت, یہود کی مشابہت مت اختیار کرو. یعنی میرے جملے پر غور کیجئے, عبادات میں بھی, عبادات میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے. تو معاشرت تو اس کے بعد آتی ہے, لائف سٹائل تو اس کے بعد آتا ہے. معاشرت میں کتنا کبھی ہے ان کی مشابہت اختیار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اپنے مکان کو اندر سے صاف کرتے ہیں, گرد و پیش سے, مکان کے گرد و پیش سے صفائی نہیں رکھتے. تم نے مکان کو اندر سے بھی صاف کرنا ہے اور باہر سے بھی صاف کرنا ہے, اور یہود کی اس سلسلے میں بھی مخالفت کرنی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اگلی بات ساری رہ جائے. یہ روزہ جو آپ رکھیں گے یہ نفلی روزہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ. جب سے رمضان المبارک, جب تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تو عاشورے کا روزہ لازماً لوگ رکھا کرتے تھے, اور یہی دن ہے کہ جس دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا. یکم محرم کو بدلا گیا ہے, آپ حضرات میں سے شاید لوگوں نے دیکھا ہو. فلما فرض اللہ رمضان, جب اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من شاء یصومہ فلیصمہ ومن شاء یترکہ فلیترکہ. فرض سمجھ کر کوئی اسے نہ رکھے, کیونکہ اب چھوڑے بھی تب بھی صحیح ہے, رکھے تب بھی صحیح ہے. لیکن نفلی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یقیناً آپ سب کے ذہن میں رہنی چاہیے. ماہ محرم الحرام میں کچھ چیزیں ہم نے خود لازم کر رکھی ہیں جو شرعی طور پر لازم نہیں ہے, جو شرعی طور پر لازم زور سے کہتی ہیں, اور زور سے کہی تاکہ ایک آدھ صاحب جو سو رہے ہیں ان کو بھی جاگ جائے. مثلاً سوشل میڈیا پر لوگ یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ من اکتحل یوم عاشوراء لم ترمد عینہ تلک السنہ, یا من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ, کہ جس نے عاشورا کے دن روزہ, جس نے عاشورا کے دن سرما لگا لیا, یا جس نے عاشورا کے دن اسمد سرما, ایک خاص سرمے کی قسم ہے, وہ لگا لیا تو اسے سارا سال آشوب چشم نہیں ہوگا, اس کی سارا سال آنکھیں نہیں دکھیں گی. امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ سراسر گھڑی ہوئی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ایک عام آدمی کی طرف کوئی بات غلط منسوب کرنا یہ بھی جرم ہے, گناہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا یہ تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی, وہ تو جہنم میں جانے کا سامان کر رہا ہے. امام ابن حاکم فرماتے ہیں, یہ روایت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں نے گھڑی ہے, بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح کسی بچے, جوان سال بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, ذوالحجہ میں تو بہت شادیاں ہوتی ہیں. شادی کے بعد پہلی محرم سے کوئی 20ویں محرم تک بلکہ محرم کا پورا مہینہ دلہن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دینا اور زن و شوئی تعلق قائم کرنے کو غلط سمجھنا، یہ بات شرعاً بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ یعنی ہم اہل سنت دوسروں سے متاثر ہو کر کچھ کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنت سے رہنمائی لینا ضروری ہے، کیا سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اسی طرح قبروں پر مٹی ڈالنا اور لپائی کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کے دن کو مخصوص سمجھنا اور ضرور قبرستان جانا، بالٹیاں لے کے، مٹی لے کے، سامان لے کے، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں، یہ بالکل بے بنیاد۔ وقتاً فوقتاً آپ جب جاتے ہیں دعا کے لیے تو آپ دیکھتے رہا کریں، بارش کے دنوں میں قبریں بانس بیٹھ جاتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی نے یہی سوال کیا فون پر، بیٹھ جاتی ہیں قبریں۔ قبر اگر بیٹھ گئی ہے تو مٹی نکال کر دوبارہ پھٹے لگانا اور سلے رکھنا، بلکہ وہاں جو پتھر بیچنے والے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جناب لینٹر ڈالیں اوپر، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور جھوٹی کچی قبر بنائیں، چونکہ پہلے آپ پختہ کر چکے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قبر بیٹھ گئی ہے اس پر مزید مٹی ڈال دیں، اس پر مزید مٹی ڈال کے اس کو کوہان کی شکل اختیار کر جائے، وہ بس یہ کافی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہماری اسلامی تاریخ میں چند المناک حادثات کا مہینہ ہے، ان میں سے ایک یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو امیر المومنین خلیفہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب شہادت پر فائز ہونا، 10 سال 6 ماہ اور 5 دن منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد دعائے رسول اور مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو دعا تھی اس کے مطابق شہادت کا جام پیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک ذیلی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جس کو عام طور پر ہم ال کہتے ہیں، یہ ال لفظ نہیں ہے، یہ آل لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ آل۔ یہ جو ملک وال، چک وال اور دربال، مرزال اور احمد آل، یہ اصل میں ملک کی آل ہے، ملکو کی آل، ملک وال، چک وال چکو کی آل، دربال دراب کی آل۔ تو یہ جو ہم شیخ زائد بن آل بن نہیان النہیان کہتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں، وہ ہے شیخ زائد بن سلطان آل نہیان۔ تو آل کا لفظ درست کیجئے، یہ جٹن دی ایک آل لے جی، آل نہیں ہے، آل ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو ہم نے بگاڑ لیا ہے۔ جیسے عمر عین میم رے کے بعد واو ہو تو وہ عمر ہوتا ہے، عمرو نہیں ہوتا۔ عین میم رے کے بعد اگر واو لکھی ہو تو وہ لفظ کیا ہے جی؟ عمر بن العاص۔ بچپن میں اردو میں پڑھاتے تھے، پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی، ایسا ہی تھا کہ عمرو بن عاص، یہ عمرو عیار، یہ لفظ خاص طور پر جان بوجھ کر ایجاد کیا گیا ہے، آپ نہیں غور کرتے کبھی اس بات پر۔ یہ عمرو عیار کی کہانیاں، یہ عمرو عیار اصل میں عمر بن العاص کو کہا جا رہا ہے، عین میم رے کے بعد واو نہ ہو تو عمر ہے، اور عین میم رے کے بعد واو ہو تو عمر ہے، درست کرنا چاہیے ان چیزوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلے میں صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بقول بلازری ان میں سے ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے علم الانساب اپنے والد سے سیکھا، اور بھی بہت سارے، اللہ اکبر، 27 سال کے تھے ان کے بڑے بھائی زید بن خطاب، اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید، اور ان کے خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے. 6 سال گزر گئے. ایک روز حرم میں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نماز کے دوران سورہ الحاقہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، سنتے رہے، اور جب سورت ختم ہوئی تو دل میں کہنے لگے، یا ویسے بھی زبان سے کہنے لگے، کہ اور کچھ یہ بندہ ہو سکتا ہے، لیکن نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے. پہلا اثر جو قرآن نے ان پر کیا، یقین ہو گیا کہ یہ نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے. لیکن ایک شدت کی مخالفت تو تھی. تو وہ جو مشہور ہے کہ شہید کرنے کی نیت سے نکلے، اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس ارادے سے جا رہا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات رہ نہ جائے. تو انہوں نے فرمایا گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. گھر گئے ان کے، دیکھا باہر سے یہ آواز سن لی، حضرت خباب ابن ارت معلم ہیں اور سورہ طہٰ پڑھ پڑھ کر ان دونوں کو سکھا رہے ہیں. یہ دار ارقم کے بعد دوسرا مدرسہ ہے بیت اخت عمر جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے. تو جو ہی دروازہ کٹکھٹایا تو خطرہ محسوس ہوا، تو حضرت خباب تو ذرا ایک طرف ہو گئے، عجل ہو گئے. بہن اور بہنوئی موجود ہیں، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ میں نے آواز سن لی ہے. تو حضرت سعید کو مارنا شروع کیا، بہن رکاوٹ بنی، لکڑی ماری، ان کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، تو بہت تکلیف ہوئی. بہن کو زخمی دیکھ کر کہا وہ دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو، مجھے سناؤ. تو انہوں نے کہا پہلے آپ غسل کیجئے، لا یمس القرآن الا طاہر. نہائے، غسل کیا، قرآن کریم سورہ طہٰ کی آیات سنی پڑھی، اور 33 سال کی عمر میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو حضرت خباب ابن ارت باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے حبیب کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات نے 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، یا بعمر ابن ہشام کی جگہ بابی جہل ابن ہشام کے الفاظ بھی، کہ اے اللہ دو افراد ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے، ابو جہل، ابو الحکم اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا، دانا انسان، لیکن اسلام قبول نہ کر کے انتہائی جہالت کا اظہار کیا تو ابو جہل مشہور ہوا، اور دوسرے عمر بن الخطاب. پہلی دعا یہ کی، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہ جمعرات کو یہ دعا کی، اور پھر چند روز بعد دعا تبدیل کر دی، اور پھر دعا یہ کی کہ اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اسے اسلام کے لیے قبول کر لے. اللہ پر پہلے تو بات چھوڑی، پھر تیسری دعا کی نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے، اللہم اید الاسلام بعمر، اللہم اشدد الدین بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. تو پھر سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی، فاروق پہ بھی، اللہ رہت قدرت تو دیکھو ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. وہ ہیرا اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات کی جھوری میں ڈال دیا مراد رسول. تو ایمان لائے تو خوشی سے صحابہ نے دار ارکم میں تکبیر کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے زور سے کہا کہ قرب و جوار گونج اٹھے, بلکہ جبریل امین آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے آ کے عرض کیا, لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر, صرف زمین پر ہی نہیں آسمان پر بھی عمر کے اسلام لانے سے فرشتے خوش ہو رہے. آپ اسلام لائے, پہلا کام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ تو پہلے اسلام لا چکے تھے, اعلانیہ عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر اس طرح سے ہوئے کہ دو صفیں بنی, ایک کی قیادت حضرت عمر کے پاس اور دوسری کی قیادت حضرت حمزہ کے پاس, دو صفیں ہیں, دو کمانڈر ہیں اور ان کے آگے سپریم کمانڈر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر امامہ وحمزۃ بن عبد المطلب حتى طاف بالبیت وصلى الظہر معلنا. پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ فاروق اعظم اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی معیت میں خانہ کعبہ میں جا کر ظہر کی نماز اعلانیہ طور پر پڑھی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں, واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتى ظاہرین حتى اسلم عمر. جب عمر اسلام لائے تو پھر ظاہری طور پر ہمارے لیے ممکن ہوا کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز جا کر پڑھ سکیں. اللہ واللہ ما استطعنا ان نصلی حول البیت ظاہرین حتى اسلم عمر. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قباء میں ابو لبابہ, اللہ اکبر اللہ, رفاع ابن عبد المنتظر, اچھا ما زلنا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزتن منذ اسلم عمر. جب عمر اسلام لائے ہیں تو مسلمانوں کو ایک عزت و وقار اللہ نے نصیب فرمائی. سیدنا علی فرماتے ہیں وذالک امر وذالک امر سماه الله الفاروق فرق بین الحق والباطل. اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت عمر کا نام رکھا فاروق. کیا نام رکھا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی. اعلانیہ ہجرت کی, ہجرت کا جب موقع آیا تو اعلانیہ ہجرت کی, 20 آدمیوں کے ساتھ ہجرت کی ہے. بھائی ہیں زید, بہنوئی ہیں سعید, داماد ہیں خنیس اور دیگر افراد کے ساتھ ہجرت کی, اور اس طرح سے ہجرت کی کہ پوری طرح سے مسلح ہو کر اعلانیہ کہا کہ آج اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو میرا راستہ آگے رہو. وہاں پہنچے قباء میں ابو لبابہ رفاع ابن عبد المنذر ان کے مہمان ہوئے, وہاں رکے اور فرماتے ہیں کہ ان اسلام عمر کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا, کہ حضرت فاروق اعظم کی جو ہجرت ہے وہ اسلام کے لیے نصرت کا باعث بنی, وان امارتہ کانت رحمتا, اور ان کی امارت جو ہے وہ پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ کی فضا آپ کے لیے, صحابہ کے لیے سازگار بنائی. ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ بدر میں سگے مامو عاص ابن ہشام کو قتل کیا. چونکہ پہلی جنگ ہے یہ جنگ بدر جو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی گئی ہے, ایک زبان، ایک رنگ، ایک نسل، ایک وطن کے لوگ نظریے کی بنیاد پر اس طرف مسلمان ہیں، اس طرف کفار ہیں، اس طرف چچا ہے، اس طرف بھتیجا ہے، اس طرف بھائی ہے سگا مصعب بن عمیر اور اس طرف دوسرا سگا بھائی ہے، اس طرف بھانجا ہے ادھر ماموں ہے، اس طرف سسر ہے ادھر داماد ہیں، اللہ اکبر اللہ، اس طرف بھتیجے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف چچا ہیں حضرت عباس، اس طرف سسر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف داماد ہیں ابو العاص، اس طرف مصعب بن عمیر سگے بھائی، اس طرف بھی بھائی سگے، اس طرف ماموں، سوری اس طرف ماموں عاص اور اس طرف بھانجے عمر، اور اس طرف بیٹے ابو عبیدہ ابن جراح اور اس طرف ان کے والد، سر کاٹ کے بالوں سے پکڑ کے اللہ کے حبیب کے قدموں میں لا کے رکھا اور بتایا کہ آج خون کی بنیاد پر نہیں، نظریے کی بنیاد پر مقابلہ ہے۔ آپ بھول گئے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو بنا کے پاکستان، اور بناتے ہی فوراً پانچ قوموں میں تقسیم ہو گئے، یہ بنگالی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے۔ آپ نے تو اس نظریے کو پیش نظر ہی نہیں رکھا، اور اس کے لیے کوئی ریاستی انتظام بھی نہیں ہو رہا۔ شکر ہے یہ جو بنیاد مرسوس ہوئی اس کی بنیاد پر تھوڑا سا وہ چنگاری ابری ہے، خیر بات چل جائے گی۔ غزوہ بدر میں عاص ابن ہشام سگے بھائی کو قتل کیا، وہ بات ہو رہی تھی نا صدیق اکبر سے، ان کے بیٹے نے کہا کہ کئی دفعہ آپ میری زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں آتے، ایک ہی مرتبہ آتے، قلم کر کے سر رکھ دیتا، اس لیے کہ وہ جنگ خونی رشتوں کی بنیاد پر نہیں، نظریے کی بنیاد پر لڑی جا رہا ہے۔ خدا را اس نظریے کو بھولے مت۔ او ہو، غزوہ بدر کا پہلا شہید آپ کا غلام ہے مہجع، بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی وہ اللہ کو پسند آئی، باقیوں صدیق اکبر کی رائے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن جو عمر نے رائے دی ہے وہ اللہ کو پسند آئی ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیات میں نہیں پڑھ رہا جاؤں گی۔ احد میں شریک ہوئے، جب جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان اس وقت کمانڈر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا بدلے کا بدلہ ہو گیا ہے اور حبل کی جے ہو، نعرہ مارا۔ پہلے حضور نے فرمایا چپ رہو چپ رہو، حضرت عمر بار بار بے قرار ہو رہے ہیں، بالآخر فرمایا لگاؤ نعرہ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہے سب سے بڑا، اور فرق یہ ہے لڑائی برابر نہیں ہوئی، تمہارے مرنے والے جہنم میں گئے ہیں، ہمارے شہید جنت میں گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سن 3 ہجری میں بیٹی بیوہ ہو گئی، حضرت حفصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نکاح میں آئیں، یوں آپ سسر بنے۔ ہر غزوہ میں شریک ہوئے، خیبر میں ایک پلٹن کے سربراہ تھے، پہرے کے دوران ایک یہودی گرفتار کر کے لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں، جس سے بڑے راز معلوم ہوئے جو فتح خیبر کا سبب بنے۔ خیبر کی زمین مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی، آپ کے حصے میں شمغ نامی ایک قطع زمین کا ٹکڑا آیا، آپ نے وہ زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ مدینہ منورہ میں یہ تاریخ اسلام کا پہلا وقف ہے جو اللہ کی راہ میں زمین وقف کی گئی۔ آپ مشیر خاص تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، آپ کے مشورے، عجیب بات ہے، موافقات عمر پر میں اگر گفتگو کروں تو پھر یہ کئی خطبے اس پر چلتے رہیں گے۔ موافقات عمر 20 کے قریب ایسی باتیں جو فاروق اعظم نے زمین پر عرض کی، اللہ نے وحی بنا کر قرآن میں اتار دی۔ آپ نے کہا حضرت پردے کے بارے میں، یہ ازواج مطہرات کے لیے پردہ ہونا چاہیے، پردے کے احکام جاری۔ مقام ابراہیم کے بارے میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، شراب کے بارے میں کہا، شراب کے بارے میں حتمی حکم آ گیا. اذان کے بارے میں عرض کر رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھی ہے، وہی اذان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہلی مرتبہ حضرت بلال سے دلوائی ہے. منافقین کی نماز جنازہ کے بعد بہت ساری باتیں، عمرے کے لیے جانے لگے، اس بات کو بھی ذرا غور سے سنیے، عمرے کے لیے جانے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یا اخیا اشرکنا فی دعائی، یا اخیا اشرکنا فی دعائی کا، اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں شریک کرنا، ہمیں بھی دعاؤں میں شریک رکھنا. پیار سے فرمایا، فرمایا کرتے تھے ما احب ان یکون لی بها ما طلعت علیہ الشمس بقولہ یا اخیا، یہ جو سرکار نے مجھے یا اخیا کہا ہے، زمین پر سورج جو طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے ساری کائنات کی ہر شے مجھے مل جائے، اس جملے پر میں قربان کرتا ہوں. اللہ دور صدیقی میں آپ کے نائب رہے، وزیر رہے، مشیر رہے، مدینہ منورہ کے قاضی رہے، پہلے قاضی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 11 دن رہی. آپ نے انہیں خود خلیفہ مقرر کیا اور آپ کی تقرر کی وجہ بیان کی کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی یاد ہے، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، مجھے معلوم نہیں کب تک میں تمہارے درمیان ظاہری طور پر موجود رہوں، لیکن سن لینا کہ میرے بعد تم نے ان 2 کی اقتداء کرنی ہے، پہلا ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے. آپ غور نہیں کرتے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس سے پوچھا آپ کی عمر، اور چھوڑو جی عمر نو مٹی پاؤ، مٹی اور چھوڑو جی عمر تے مٹی پاؤ، وہ عمر پر اپنی عمر کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اندر سے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اوئے ہوئے، مسند خلافت سنبھالنے کے بعد 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے. مسند خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلی تقریر کی، کون سا آج کا سربراہ ہے جو یہ تقریر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا احب الناس الیہ من رفع الیہ عیوبی، منبر پر بیٹھنے کے بعد پہلا خطبہ دیا اور فرمایا مجھے انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب اور پسند وہ انسان ہوگا جو میرے عیب مجھ پر ظاہر کرے، میری ریاستی کمزوریاں بتائے. آپ فلاں مقام پر نظام کو درست نہیں کر پا رہے، منبر پر وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم ہوتے تھے، اور میرے لیے فرمایا کہ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ ابو بکر کے قدموں میں مجھے جگہ ملے. آپ کا دور خلافت لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی حقیقی تصویر ہے، اسلام کا پورا نظام عملی طور پر جو قائم ہوا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قائم ہوا ہے. 10 سال 6 ماہ 4 یا 5 دن خلیفہ رہے، اس دوران 22,51,000 مربع میل پر پرچم اسلام لہرایا ہے. 1,036 شہر ملحقہ دیہات کے ہمراہ فتح ہوئے اور 4,000 مسجدیں تعمیر کرائیں جن میں سے 900 جامع مساجد ہیں. آپ کے دور خلافت میں 2 سپر پاورز، پرشین امپائر، رومن امپائر، اور شام، عراق، مصر، ایران، مکران، خراسان، آرمینیا، آذربائیجان، یہ فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے. آپ کے دور خلافت میں مالیاتی نظام، کسٹم ڈیوٹی، تجارتی ٹیکس، فنڈز کے اجرا کا رجسٹر اور مکمل ریکارڈ محفوظ کرنے کا انتظام ہوا. یہ زمین کا جو بندوبست ہے یہ دور فاروقی میں ہوا ہے. آپ کے دور خلافت میں نہری نظام، نہر ابی موسیٰ، نہر ایران میں نہر سعد اور نہر معقل دجلہ سے، اور نہر امیر المومنین 69 میل لمبی نہر 6 ماہ میں تیار ہوئی. آپ نے تعلیمی نظام دیا، ہزاروں درسگاہیں، دمشق کی درسگاہ جس کے انچارج حضرت ابو الدرداء تھے، ہر روز 16,000 طلبا اس درسگاہ میں پڑھتے ہیں. بصرہ میں درسگاہ قائم ہوئی انچارج حضرت ابو موسیٰ اشعری، 1 سال میں 10,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے. آپ نے دفاعی نظام دیا، بصرہ اور کوفہ کی بنیاد رکھی اور غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، لیکن حساس عہدوں پر غیر مسلموں کا تقرر کرنے سے روکا ہے. عدالتی نظام دیا، عدلیہ اور مقننہ کو الگ الگ کیا، مس اور ڈاک کا نظام دیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے، گورنروں کا احتساب، اور اللہ اکبر. بات ختم کروں تو لمبی بات ہے. 27 ذوالحجہ بدھ کے روز ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی کے ہاتھوں زخمی ہوئے. کیسے زخمی ہوئے؟ نماز فجر کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کی ہے، ابو لولو چھپا ہوا تھا صف میں. اللہ اکبر. اطلاع غیب کی دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، کبھی تو ایسے اطلاع دے کہ 1 مہینے کی مسافت پر کھڑے ہوئے کمانڈر کو کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اور جب اطلاع اللہ نہ دینے پر آئے تو پیچھے دشمن کھڑا ہے، زہریلی زہر میں چھپی ہوئی، خنجر لے کے زہر میں چھپا ہوا اور مسلح پر کھڑے ہیں. سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، اس نے آگے بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، قربان جائیں اس نماز پہ، اس نماز پہ قربان جائیں جس کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے. شدید زخمی ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، لیکن گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، انہوں نے نماز مکمل کرائی. یہ ظالم پیچھے ہٹا، جو آگے آ رہا ہے روکنے کے لیے اس پہ اس کو مارتا چلا جا رہا ہے. 13 آدمی زخمی ہوئے جن میں سے 7 شہید ہو گئے. بالآخر ایک صحابی نے چادر اس کے اوپر ڈالی اور نیچے اس چادر کے دبایا تو وہیں خودکشی کر لی. انتقال کے وقت جب زخمی ہو گئے تو دوائی پلائی تو دوائی وہیں سے زخم سے باہر نکل رہی ہے. حضرت دوائی اثر نہیں کر رہی. فرمایا دعا اثر کر گئی ہے. میں نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، صحیح بخاری میں ہے، یا وفاتا فی بلد حبیبک. اور مجھے وہ بات یاد ہے جب احد پہاڑ پر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ کھڑا تھا، پہاڑ میں جب حرکت ہوئی تو آپ نے درہ مار کے فرمایا تھا، اثبت احد، رک جا احد، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت تجھ پر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں جن میں سے ایک عمر تھے، دوسرے عثمان تھے. انتقال کے وقت 86,000 وقت کی انتقال کے وقت 86,000 قرض کی قرض تھا 86,000 درہم ادائیگی کی وصیت کی اور فرمایا میرے ورثہ میرے مال میں سے دیا جائے قرض، نہ ہو تو میرے قبیلے کے لوگ دیں، نہ ہو تو قریش پورے قبیلے کے لوگ دیں، میرے مال میں سے یہ قرض ادا ہو. دکان مکان تھا اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مکان خریدا تھا. حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی. جب یقین ہو گیا کہ اب جا رہا ہوں تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے, جا کے کہنا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے کہا ہے کہ میری یہ یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام ویستاذن ان یدفن مع صاحبہ, میری التجا ہے کہ مجھے میرے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے. یہ درخواست کی اس لیے کہ محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کا دن ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہاں جب لائے میت لائی گئی تو لانے سے پہلے کہا تھا دیکھو,
اللہ اکبر
فیدہ انا قضیتو, جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کو لے کے جانا, ثم سلم, پھر بیٹے سے کہا کہ جا کے اماں عائشہ کو سلام کہنا, اور فقل, پھر کہنا یستاذن عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں. فاذا اذنت لی فادخلونی, اگر وہ اجازت دیں تو پھر مجھے داخل کرنا. وان ردتنی, اور اگر وہ جواب دے دیں تو ردونی الی مقابر المسلمین, مسلمانوں کی قبرستان میں جا کے مجھے دفن کرنا. جب یہاں لائے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر اجازت دی, دفن کی, وہاں آرام فرما ہوئے. جو ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے, اور میں کہتا ہوں جب اٹھیں گے تو اگر دائیں بائیں ہو کر اٹھے تو دائیں بھی نبی اور بائیں بھی نبی, اور اگر آگے پیچھے ہو کر چلے تو آگے بھی نبی اور پیچھے بھی نبی. جس کو اللہ نے دنیا میں جنت میں تدفین بخشی ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ جہنم میں جائے گا تو اس سے بڑا احمق دنیا میں کون. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.